أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دفن کرنے کے حوالے سے ایک نئے عنوان کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے جو ہمارے بزرگوں میں کافی رائج تھا، آج حالات کی وجہ سے وہ مسئلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے مرنے والے کو امانتاً اپنے علاقے میں دفن کیا کرتے تھے، اور یہ نیت بھی کرتے تھے کہ یہ امانتاً یہاں پر دفن ہیں، اس کے بعد ان کو کربلا لے جائیں گے وہاں دفن کریں گے، نجف لے جائیں گے وہاں دفن کریں گے، وادی السلام لے جائیں گے وہاں پر دفن کریں گے. سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح سے دفن کرنا، جسے ہم کہتے ہیں امانتاً دفن کرنا، صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اچھا، امانتاً دفن کرنے میں اس کا طریقہ کار بھی الگ ہوتا تھا، جس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا کہ باقاعدہ زمین کھود کر مرنے والے کو اس میں دفن نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ زمین کے اوپر اس کو لٹا دیا جاتا تھا اور اس کے چاروں جانب چھوٹی سی دیوار بنا کے اوپر سے بند کر دیتے، یعنی گویا اس مرنے والے کی قبر کھود کے نہیں بنائی جاتی تھی، قبر تو بنائی جاتی تھی مگر کھود کے نہیں بنائی جاتی تھی، فقط وہ چاروں طرف سے بند کر کے اوپر سے وہ اس کو اس کی چھت لگا دیتے تھے، اور یہ نیت کرتے تھے کہ امانتاً دفن کر رہے ہیں، پھر جب موقع ہوتا تو وہاں لے جا کے باقاعدہ ان کو دفن کیا جاتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ مرنے والے کی میت فقط میت ہی لٹا دی جائے، بلکہ بسا اوقات تابوت کے اندر رکھ کے تابوت میں بند کر کے پھر اس کو دیوار کی صورت میں بند کر دیا جاتا. کیا اس طرح سے امانتاً دفن کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بات تو پہلے آ چکی تھی کہ ان علاقوں میں لے جانا اور وہاں پر دفن کرنا جہاں معصومین علیہ السلام کے حرم ہیں وہ مستحب ہے، اچھا کام ہے، مگر یہ کام کرنے سے پہلے امانتاً اس طرح دفن کرنا، کہتے ہیں نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے. امانتاً دفن کرنا اور پھر جب وہاں موقع ہو تو وہاں لے جانا، کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. البتہ فتویٰ نہیں بتا رہے ہیں، احتیاط لازم کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. لا يجوز على الاحوة لزوما توضيع الميت بوضعه على وجه الارض والبناء عليه تمهيدا لنقله الى المشاهد المشرفة مثلا. احتیاط لازم یہ کہ میت کو کسی بھی زمین پر، زمین کے کسی بھی حصے میں امانتاً رکھنا یا دفن کرنا یہ جائز نہیں ہے. اصل میں دفن کرنا تو نہیں کہیں گے، بس وہ زمین پہ رکھ دیتے تھے اور اس کے اوپر چاروں طرف سے وہ دیوار بنا دیتے تھے، تو وہ زمین پر اس طرح سے امانتاً رکھنا اور اس طرح دیوار بنا دینا تاکہ بعد میں وہاں دوسری جگہ لے جائیں، کہتے ہیں احتیاط لازم یہ کہ جائز نہیں ہے. کما لا یجوز علی الاحوۃ لزوما وضعہ فی براد ونحوہ لفترۃ طویلہ من غیر ضرورت تقتضیہ. اچھا، پرانے زمانے میں تو یہ چیز ہوتی تھی کہ مرنے والے کو مثلا اس طرح سے امانتاً دفن کر دیا. اب آ گیا ہے موجودہ زمانہ. موجودہ زمانے میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس طرح سے امانتاً زمین پر رکھیں اور دیوار بنائیں، ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اس کو برف خانے میں رکھوا دیتے ہیں، کولر میں رکھوا دیتے ہیں، وہاں پر درجہ حرارت اتنا کم ہوتا ہے کہ میت 10 سال بھی پڑی رہے گی تو فرق نہیں پڑے گا، وہ برف میں جیسے جم جاتا ہے نا، برف جیسے جم جاتا ہے، آپ برف میں جمی ہوئی چیز کو 10 سال بھی رہنے دیں پڑی رہے گی، اس میں کوئی نہیں، وہ اس طرح سے پوری میت جم جاتی. تو کہتے ہیں یہ والا طریقہ اختیار کرنا کہ امانتاً ہم نے وہ برف خانے میں رکھوا دیا ہے پھر لے جا کے وہاں دفن کریں گے، کہتے ہیں نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ برف خانے میں اس لیے رکھوایا ہے کہ یہاں امانت رکھوا کے پھر وہاں دفن کریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ ہو جو معقول وجہ نہ سمجھی جاتی ہو، اس کے لیے بھی اس طرح سے برف خانے میں جمع کرانا ٹھیک نہیں ہے. جیسے ہم نے مغربی ممالک کے بارے میں آپ کو کئی مرتبہ اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے آپ کے سامنے کہ وہاں پر مرنے والے کو دفن کرنے کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر اسپتال والوں کو لوگ اپنے باپ کی یا بھائی کی یا بیٹے کی لاش بیچ دیں تو اسپتال والے کچھ دے دیتے ہیں. تو وہاں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو اگر کچھ ملا تو ملا، نہیں ملا تو چلو ویسے ہی اسپتال والے لے جائیں، کوئی حرج نہیں. چنانچہ اسپتال والوں نے بہت سارے ایسے سرد خانے بنائے ہوتے ہیں، برف خانے، اور ان سرد خانوں میں لے جا کے وہ لاشیں وہاں رکھ دیتے. تو وہاں تو ڈھیروں کے حساب سے اس طرح کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں. اچھا، ڈھیروں کے حساب سے لاشیں پڑی ہوتی ہیں، ان لاشوں پر وہ مختلف قسم کے تجربات بھی کرتے رہتے ہیں، اور ایسے ایسے تجربات کرتے رہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسے ایسے تجربات کرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے ایک طرح کی مشین دیکھی ہے کہ نہیں، یہاں اس علاقے میں یعنی سولجر بازار کے علاقے میں تو میں نے نہیں دیکھی والی مشین، لیکن غالباً کلفٹن یا ڈیفنس میں اس طرح کی مشین دیکھی ہے. اچھا، یہ مشین یورپ میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے سلامی. اچھا، سلامی وہ نہیں جو دلہن کا چہرہ دیکھتے وقت دیتے ہیں، وہ بھی ایک سلامی کہلاتا ہمارے یہاں. یا مثلا جو وزیر اعظم کو سلامی دیتے ہیں وہ بھی سلامی کہلاتا ہمارے نہیں. سلامی کا مطلب ابھی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سلامی ترکی کا لفظ ہے، ترکش لفظ ہے، اور یہ ایک کھانے کی چیز ہوتی ہے. سلامی وہ یوں سمجھ لیجئے کہ گوشت کو پورا جمع کر کے، خالص گوشت کو جمع کر کے اور ایک پلاسٹک کی تھیلی میں بھر دیتے ہیں. آج کل سپر مارکیٹ میں ملتا ہی ہے، بہت ملتا ہے، وہ چھوٹی سائز میں ملتا ہے، بڑی سائز میں ملتا ہے. گوشت کو جمع کر کے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں بھر دیتے ہیں، آپ پلاسٹک کی تھیلی کاٹیں اور اس میں سے گوشت نکال کے جس ذائقے کا آپ کو چاہیے وہ کھا لیں. آپ کو مرچوں والا چاہیے، آپ کو ادرک والا چاہیے مثلا، اس کو اچھا ویسے تو اس کے الگ الگ سب کے نام ہیں، مگر ہم تو چونکہ ابھی وہ بات سمجھا نہیں رہے ہیں کہ وہ سپر مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، ہم تو فقط وہ بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ سلامی ہوتی ہے. اچھا، وہ پتلا سا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی ہوتا مسئلہ نہیں ہوتا، آدمی کاغذ کاٹتا ہے یعنی پلاسٹک کاٹتا ہے، کھانا شروع کر دیتا ہے. ایک اتنا موٹا ہوتا ہے سلامی، اتنی موٹی، اور لمبا بھی کافی ہوتا ہے. اور لمبا کافی ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی وہ سلامی جو ہے تقریباً 5 کلو کی، 10 کلو کی ہو گئی. تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو مغربی ممالک میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں وہ تیار لیتے ہیں. تیار لینے کا مطلب کیا تھا، جیسے آپ کے یہاں ڈبل روٹی کی سلائس ملتی ہے، ڈبل روٹی کی سلائس کی جو سائز ہے، جس جو اس کا ناپ ہے، اسی ناپ کا، اسی سلائس کا آپ کو مکھن بھی مل جائے گا. آپ اسی سلائس کے اندر مکھن رکھیں، یعنی وہ مکھن کی پوریا آپ نے کھولی، اس کا پلاسٹک نکالا، کٹاک سے رکھا اس کے پاس، اسی سائز کی آپ کو سلامی بھی مل جائے گی. وہ آپ اس کے اندر رکھیں، اوپر سے وہ کیچپ ویچپ ڈالا، وہ تیار آپ کا کھانا، ناشتہ تیار آپ کا، کھانا تیار آپ کا. اور چونکہ وہاں پر کبھی کبھار کام کرنے والے 200-200 کلومیٹر دور کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ حیدرآباد سے آگے کا کوئی علاقہ ہے وہاں وہ رہتا ہے اور کام کراچی میں کرتا ہے، مگر چونکہ ان کے ہائی وے بڑے زبردست قسم کے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ بڑی تیز رفتاری سے کرتے ہیں، مگر پھر بھی 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں آنے جانے میں، تو وہ اس طرح کی وہ چیزیں بنا لیتے ہیں اور ڈرائیونگ کرتے کرتے کھاتے چلے جاتے ہیں. ناشتہ وہ ان کا گاڑی میں ہوتا رہتا ہے، کھانا بھی گاڑی میں ہوتا رہتا ہے کئی مرتبہ. یہ ساری بات میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں کہ وہ جو سلامی ہوتی ہے اس کو کاٹ کے جو ڈبل روٹی میں رکھا جاتا ہے، وہ بڑی والی سلامی ہوتی ہے، اس کو کاٹنے کے لیے ایک مشین ہوتی ہے. اس سلامی کو جیسے یہ لکڑی کاٹنے والی مشین ہوتی ہے نا، کہ لکڑی کو آپ بیچ میں سے گزارے تو آرا اس کو کاٹ دیتا ہے، اسی طرح سے وہ سلامی کاٹنے والی خاص مخصوص مشین ہوتی ہے. وہ بالکل پتلی سی سائز کا گوشت کاٹے گی جو آپ کو سلائس کے اندر رکھنے میں بڑا کام آئے گا. جیسے مکھن کی سائز ہوگی پتلی سی، ایسے وہ سلامی کی سائز ہوگی پتلی سی بالکل. وہ آپ ڈبل روٹی کے اندر رکھیں اور کھا لیں. یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے کیوں بیان کی، اس لیے کہ مغربی ممالک میں جب لوگ اپنے مرنے والے کو دفن کرتے ہیں تو ان پر جو تجربات کیے جاتے ہیں، ان تجربات میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ میت کو بالکل وہ سلامی کی طرح وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں. آدمی جب وہ دیکھتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے, وہ سلامی کی طرح بالکل ایسے ایک باریک پیس کاٹ کے, ایک آدمی کا جسم مثلا 1.5 فٹ یا 2 فٹ چوڑا ہے مثلا, اس کے وہ لوگ 1000 پیس بنا دیں گے, کٹ کٹ کر پتلے 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 کٹ کٹ 1000 پیس بنا دیں گے, اور اس پر وہ تجربات کرتے ہیں. اچھا تجربات کرتے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو کٹا ہوا پیس ہے اس کے اس سائڈ پر کون سی رگیں جا رہی ہیں اور اس سائڈ پر کون سی رگیں جا رہی ہیں, ان کا نقشہ کیا ہے اور ان کا نقشہ کیا, الگ الگ تجربات کرتے ہیں. تو ان کے یہاں تو تجربات کے لیے لوگ اپنے مرنے والوں کو ان سر خانوں میں جمع کرا دیتے ہیں, مگر کہتے ہیں ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی ضروری مسئلہ پیش آ گیا ہے اور سر خانے میں جمع کرانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو الگ بات ہے, ورنہ عام حالات میں سر خانے میں جمع کرانے کی اجازت نہیں. ضروری مسئلہ کیا ہے, جیسے پہلے آ چکا تھا, کسی مسلمان کی جان بچانی ہے مثلا, تو اس کو سر خانے میں رکھنا پڑے گا 3 دن 4 دن ہفتہ بھر, تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ضروری مسئلہ نہیں ہے تو سر خانے میں بھی رکھوانے کی بھی احتیاط لازم کے طور پر اجازت نہیں. جی ہاں, سوال ان کا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے باہر سے کوئی رشتے دار آتے ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو کیا ضروری مسئلہ سمجھا جائے گا یا نہیں؟ ایک آدھ دن کے لیے تو ضروری ہے, کوئی حرج نہیں, گزارا ہو سکتا ہے, یعنی ایک آدھ دن کے لیے کہ تو سر خانے میں اگر رکھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں, مگر اس سے زیادہ کے لیے اگر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر عام طور پر اگر لوگ یہ کہیں کہ نہیں اب لاش کی بے حرمتی ہو رہی ہے, میت کی بے حرمتی ہو رہی ہے, پھر نہیں, پھر تو اس کو دفن کر دینا چاہیے. لا یکفی فی الدفن مجرد وضع المیت فی السرداب و اغلاق بابہ و ان کان مسورا فیہ بتابوت او شبہ. اچھا, کچھ ممالک میں طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ سرداب بنایا جاتا ہے. سرداب کا مطلب انڈر گراؤنڈ, جیسے ہمارے یہاں بھی انڈر گراؤنڈ ایک جگہ بنی ہوئی نیچے. تو کچھ لوگوں نے طریقہ کار یہ بھی کیا ہوا تھا کہ اپنے گھر کے لیے اندر ہی اس طرح کا سرداب یا انڈر گراؤنڈ بنا کے اپنے مرنے والوں کو وہاں پر دفن کر دیتے ہیں. پرانے دور کی بات کر رہے ہیں ہم, عام طور پر ایسا ہوتا تھا پرانے دور پر. کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ سرداب بنا کر اس طرح سے مرنے والے کو اندر رکھ دینا اور پھر اس پر دروازہ بنا دینا, دروازہ بنا کے تالا لگا دیا آپ نے, بالکل بند کر دیا, بالکل پیک ہو گیا, اور تابوت کے اندر رکھا ہے. بالکل کہتے ہیں ایسا کرنا ٹھیک نہیں, سوائے یہ کہ آپ نے ایسا کیا ہو کہ سرداب کے اندر میت کو رکھنے کے بعد کوئی دروازہ نہ بنایا ہو, بلکہ جو سرداب میں جانے کی جگہ ہے وہاں پر پوری دیوار ہی کھڑی کر دی ہے, اب نہ وہاں کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے, آپ دوسری میت کو بھی اگر لے جانا چاہیں تو نہیں لے جا سکتے. اگر اس طرح سے کیا گیا ہے تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, پھر صحیح ہے. نعم اذا کان بابه مبنیا باللمن او نحوی, کہتے ہیں ہاں اگر دروازہ بنا دیا گیا یا دیوار ایسی کوئی بنا دی گئی ہے کہ جو بعد میں کھل نہیں سکتی ہے تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. ولکن الاحوط لزوما حین اذن عدم فتح باب ہی لانزال ہی میت آخر فی ہے سواء اظہر جسد الاول ام لا. اگر ایسا کیا گیا ہے کہ فرض کریں دیوار بنانے کے بعد بھی بند کر دیا, اب اگر کوئی اور خاندان کا فرد مر گیا تو اب دیوار توڑ کے پھر دوسرے اس کو بھی اس کے اندر دفن کرنا چاہیں, کہتے ہیں ایسا نہیں کر سکتے, پھر احتیاط لازم ایک آسانی کر سکتے ہیں, چاہے پہلی میت کا جسم ظاہر ہوا ہو یا ظاہر نہ ہوا ہو, پھر ایسا نہیں کیا جا سکتا. جی مرنے سے پہلے کیا ڈونیٹ کر دیتے ہیں, کیا چیز ڈونیٹ کر دیتے ہیں؟ ہاں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ اعضا ڈونیٹ کیے جاتے ہیں, تو شرعاً تو یہ جائز نہیں ہے, ایسی وصیت بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنی آنکھیں ڈونیٹ کرنے کی وصیت کرنا یا اپنے گردے وصیت کرنے کی ڈونیٹ کر, یہ جائز نہیں ہے, شرعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے. البتہ زندگی میں کچھ اعضا اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو وہ بہت اہم ترین اعضا اگر نہیں ہیں جسم کے, تو پھر اس میں کچھ مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. مثلا انسان کے دو گردے ہوتے ہیں, اگر دو گردے میں سے ایک گردہ کسی کو ڈونیٹ کر دے تو اس کی زندگی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، صحت مند انسان ہے، تندرست انسان ہے. تو وہ گردہ اگر ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے زندگی میں کسی دوسرے کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو مثلا، تو کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد نہیں. لیکن زندگی میں بھی اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص اپنی آنکھ کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی آنکھ نہیں ہے تو میری ایک آنکھ نکال کے اس کو ڈال دی جائے، ایسا نہیں کر سکتا. تو زندگی جو انسان کے جسم کے اہم ترین اعضاء ہیں اس میں آنکھ ہے، لہٰذا اس میں ایسا نہیں کرتا. تو کچھ اعضاء میں اجازت ہے، کچھ میں نہیں ہے، اپنے اپنے مرضی کا فتویٰ دیکھنا پڑے گا. یہ ایک گفتگو مکمل ہو گئی کہ اگر میت کو ہم امانتاً دفن کر کے کسی دوسرے کا منتقل کرنا چاہیں تو کیا صورتحال ہوگی. اب آئیے ایک دوسرا پہلو، اور اس کا تعلق ہے حاملہ عورت سے. حاملہ عورت میں دو صورتحال ہیں. ایک صورتحال تو یہ کہ بچے کا انتقال ہو گیا مگر ماں زندہ ہے. دوسری صورتحال یہ کہ نہیں، بچہ زندہ ہے اور ماں کا انتقال ہو گیا. تو ان دونوں صورتحال میں پھر کیا حکم ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا آپ کہیں گے نہیں، ایک تیسری صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ ماں بھی مر گئی بچہ بھی مر گیا. تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ایک چوتھی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ ماں بھی زندہ ہے بچہ بھی زندہ ہے. تو بات ہی ختم ہو گئی پھر. اچھا تیسری صورتحال میں کہ اگر ماں بھی مر گئی اور بچہ بھی مر گیا تو جیسے عام طریقے سے دفن کیا جاتا ہے ویسے دفن کر دیا جائے، بات ختم ہو گئی. وہ اصل مسئلہ دو صورتحال میں پیش آئے گا کہ ماں زندہ ہے مگر بچہ مر گیا، یا بچہ زندہ ہے اور ماں مر گئی، تو اب کیا کیا جائے؟ اب دیکھیے اس کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. اذا مات ولد الحامل دونها فان امكن اخراجه صحيحا وجب والا جاز تقطيعه. کہتے ہیں اگر ماں زندہ ہے بچے کا انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں رہ نہیں سکتا، یہ بچے کو بھی مار دے گا، نقصان پہنچائے گا، لہذا بچے کو باہر نکالنا پڑے گا. مرا ہوا بچہ ہے، کوئی بات نہیں، باہر نکالنا پڑے گا. سب سے پہلی کوشش تو یہ کرنا پڑے گی کہ اگر اس بچے کو صحیح سلامت نکال سکتے ہوں تو صحیح سلامت اس کو نکالنے کی پوری کوشش کی جائے. صحیح سلامت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کے کسی اعضاء کو توڑنے پھوڑنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، صحیح سلامت بالکل نکال سکتے ہوں. تو سب سے پہلی کوشش تو یہی کریں گے، یہی واجب ہے، یہ کرنا پڑے گا. اور اگر فرض کیجیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ہم صحیح سلامت بچے کو باہر نہیں نکال سکتے، اب کچھ ایسا آپریشن کرنا پڑے گا کہ مثلا بچے کا ہاتھ پہلے کاٹا جائے، بچے کا مثلا گردن بعد میں کاٹی جائے، مثلا اس کے پیر بعد میں کاٹے جائیں، مثلا الگ الگ اس طرح سے کاٹ کے نکالنا پڑے گا. کہتے ہیں اگر پہلی صورتحال ناکام ہو جائے کہ ہم زندہ بچے کو نہ نکال سکتے ہوں، تو پھر دوسری صورتحال میں کوئی حرج نہیں، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی اگر نکالنا پڑتا ہو تو اس کی اجازت ہے، پھر نکال سکتے ہیں. وَيَتَحَرَّى الْأَرْفَقُ فَالْأَرْفَقُ. ہاں یہ بات ہے کہ اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر کے نکالنا پڑ رہا ہے تو جو آسان ترین، سہل ترین اور نرم ترین طریقہ ہو سکتا ہے بچے کے اعضاء نکالنے کا، وہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جس میں بالکل آسانی سے بچے کے اعضاء کو نکالا جا سکتا ہو. وَإِن مَاتَتْ هِيَ دُونَهُ شُقَّ بَطْنُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوْسَطَ لِبَقَاءِ الطِّفْلِ وَأَرْفَقَ بِحَيَاتِهِ. اب آئیے الٹا مسئلہ کہ بچہ تو زندہ ہے، ماں مر گئی ہے، پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بچے کی زندگی بچانے کی کوشش کرنا واجب ہے، چونکہ بچہ زندہ ہے لہذا بچے کی زندگی بچانے کی کوشش کرنا واجب ہے. اور کوشش کرنے کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا جائے گا کہ شکم مادر کو چاک کیا جائے گا، مگر شکم مادر کو پہلی کوشش یہ کریں گے کہ لیفٹ سائڈ سے، الٹی جانب سے چاک کریں شکم مادر کو. اگر معلوم ہو کہ الٹی جانب سے نکالنا سب سے آسان ہوگا، یہ ڈاکٹر ہزار زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، تو الٹی جانب سے اگر نکالنا سب سے آسان ہے تو وہاں الٹی جانب سے چاک کر کے بچے کو نکالیں. اور اگر ایسا لگے کہ نہیں، الٹی جانب نہیں، کوئی اور راستہ اختیار کرنا بہتر ہے کہ جس سے بچے کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے، تو ٹھیک ہے پھر الٹی جانب چھوڑ دیں، پھر جو آسان طریقہ ہے وہ چاک کر کے بچے کو باہر نکالا جائے. اور اس طرح سے نکالا جائے کہ انتہائی نرمی کے ساتھ بچے کو نکالا جائے تاکہ اس کی زندگی محفوظ رہے. یعنی بھرپور کوشش کریں گے کہ بچے کی حیات, بچے کی زندگی محفوظ رہے. ایسے سارے طریقے اختیار کر کے بچے کو شکم مادر سے باہر نکالیں گے. وَإِلَّا فَيُخْتَارُ مَا هُوَ كَذَلِكَ, اگر فرض کیجئے کہ الٹے طرف والا نہیں, کوئی اور راستہ بہتر ہوتا ہو بچے کی زندگی بچانے والا, تو پھر وہ اختیار کرنا جائز ہے. وَمَا التَّسَاوِيَةَ خَيْرٌ, اور اگر فرض کریں کہ الٹی جانب کو شک کر کے بچہ نکالنا بھی ایسا ہی ہے جیسے سیدھی جانب کو, دونوں برابر ہیں, فرق نہیں پڑتا بچے کو یہاں سے نکالیں یا وہاں سے نکالیں, دونوں برابر ہو, تو کہتے ہیں پھر اختیار ہے کہ آپ بائیں جانب کو شک کریں یا دائیں جانب کو شک کریں, کوئی حرج نہیں ہے. ثم یخات بطنها وتدفن, ہاں البتہ یہ ہے کہ بچے کو شکم مادر سے نکالنے کے بعد پھر دوبارہ شکم مادر کی سلائی کر دینا پڑے گی, یعنی اس کو ویسا نہیں چھوڑا جائے گا, اس شکم مادر کی باقاعدہ سلائی کرنا ہوگی. یعنی اس وقت یہ نہیں سمجھیں گے کہ میت کو تکلیف پہنچے گی, میت کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے, میت کو ذرا سا بھی ہلاؤ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھی بھی نا کہ ذرا سا بھی میت کو ہلاؤ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, ہلانا نہیں چاہیے میت کو زیادہ, تو ہلانا نہیں چاہیے تو میت کو ٹانکے لے کر سوئی لگا کے باقاعدہ ٹانکے لینا, تو یہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتے نہیں, یہ کرنا پڑے گا, باقاعدہ سوئی لگا کے وہ ٹانکے لے کے شکم مادر کو بالکل بند کر دیا جائے اور اس کے بعد غسل دے کے اس کو کفن پہنایا جائے. یہ ایک دوسرا پہلو تھا جو مکمل ہو گیا. اب یہ تیسرا پہلو ہے جو تقریباً آخری ہے دفن کے حوالے سے. اب آ جائیے, اگر ہمیں انسانی جسم, بات ہو رہی ہے مسلمان کی, کہ اگر مسلمان کا جسم ملتا ہے تو سارے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کا غسل دے, کفن دے اور دفن کرے, لیکن انسانی جسم پورا نہیں ملتا ہے, کچھ حصہ ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھا دھڑ ملا آدھا نہیں ملا, دھماکہ ہوا تھا اس میں آدھا دھڑ ملا آدھا نہیں ملا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ مل گئے پیر مل گئے باقی کچھ نہیں ملا. تو اگر ایسی صورت حال ہو تو کیا ہوگا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ایسی آگ لگی کہ سارا گوشت جل گیا ہڈیاں باقی بچی نہیں, تو ان صورت حال میں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ ایسے مقامات پہ کیا کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ بیچارے جتنا بھی غسل کفن دفن دینے والے لوگ ہیں, اکثر مقامات پر ایسے ہیں کہ جو خدمت کرنے والے ہیں, یعنی فقط اور فقط ثواب کی خاطر للہ یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. مگر یہ جو عام طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزانہ جو میت آ رہی ہوتی ہے اس کو غسل دینا, اس کو کفن پہنانا, تو چونکہ روزانہ کا روٹین بن گیا ہوتا ہے تو وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے غسل دینا ہے, کیسے کفن پہنانا ہے, وہ مشکل مسئلہ نہیں ہوتا ان کے لیے. مگر جب دھماکے والی میت آتی ہے یا جلی ہوئی میت آتی ہے تو اس وقت وہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے, اب کیسے غسل دیں, یا غسل دینا بھی ہے کہ نہیں دینا, کیا کرنا ہے. تو اس وقت وہ بیچارے علماء سے رابطہ کرتے ہیں. اچھا, علماء سے رابطہ کرنے میں بھی ان کو بڑی دشواریاں ہیں. دشواریاں کیا ہیں؟ کہ ہمارے یہاں علماء کے لوگوں نے شعبے ڈیوائڈ کر دیے ہیں, تقسیم کر دیے ہیں, کہ مثلا یہ عالم ایسے ہیں کہ جو سیاست پر بات کرنے والے ہیں, یعنی ان کی تقریریں عام طور پر سیاسی ہوتی ہیں. یہ عالم ایسے ہیں کہ جو فضائل پڑھنے والے, ان کی تقریریں فضائل والی ہوتی ہیں. یہ عالم ایسے ہیں کہ جو اخلاقی تقریریں کرنے والے ہیں. یہ عالم ایسے ہیں کہ جو مسائل فقہ والے ہیں. یہ لوگوں نے اس طرح سے تقسیم کر دیا ہے. تو اب جو تقسیم بندی ہو گئی ہے اس کا خلاصہ یہ کہ یہ چیز ویسے بہت اچھی ہوئی ہے, غلط نہیں کہہ رہا میں اس کو, یہ بہت اچھی ہوئی ہے. اس لیے کہ اگر آپ ایک سیاسی تقریر کرنے والے کسی عالم دین سے فقہی مسئلہ پوچھیں گے تو چونکہ وہ اس کا شعبہ نہیں ہے بیچارے کا, وہ اگر جواب دے ہو سکتا ہے اس کا جواب غلط ہو جائے. اس کا شعبہ ہے سیاست, آپ نے اس سے صرف فقہی مسئلہ پوچھ لیا تو وہ جو جواب دے گا ہو سکتا ہے کہ غلط ہو جائے. اچھا, غلط ہو جائے گا تو کا مطلب کیا نکلے گا؟ کہ پھر حرام ہو جائے گا, گناہ کا کام ہو گیا ہے. تو لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ایک عالم ایسا ہے کہ جو فقہی مسائل بتانے والا ہے، اگر فقہی مسائل بتانے والے سے کسی نے سیاست کا سوال کر لیا اور سیاست کا جواب انہوں نے دے دیا اور سیاست کا جواب اگر غلط بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی حرج نہیں، کیا ہوگا؟ انہوں نے سوال کیا تھا ہم کس پارٹی کو ووٹ دیں، انہوں نے جواب دیا آپ اس کو اس پارٹی کو ووٹ دیں، اور وہ غلط ہو گیا، اس کو نہیں اس کو دینا چاہیے تھا، کیا ہو گیا؟ زیادہ یہ ہو گیا، چلیں غلط ووٹ غلط ہو گیا، مگر پھر بھی ان کی عدالت باقی رہی، ان کی عدالت ختم نہیں ہوئی، ان کی عدالت باقی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی فقہی مسئلہ غلط نہیں بتایا۔ جہاں انسان بار بار فقہی مسئلہ غلط بتانے لگے وہاں عدالت ختم ہو جاتی، پھر وہاں عدالت باقی نہیں رہتی۔ تو آپ فقہ والے سے ہر طرح کا سوال کر سکتے ہیں، چاہے سیاست کے بارے میں سوال کریں، چاہے فضائل کے بارے میں سوال کریں، چاہے اخلاقیات کے بارے میں سوال کریں، چاہے فقہ کے بارے میں سوال کریں۔ فقہ تو چونکہ اس کا ٹاپک ہے مثلا، اس لیے وہ جانتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، اس میں تو بڑی مہارت ہے، وہ کٹاک سے جواب دے گا۔ لیکن دوسرے شعبے میں اگر آپ سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب غلط بھی ہو جاتا ہے، فرق نہیں پڑے گا، اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ عدالت سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن دوسروں سے اگر آپ نے فقہ کا سوال کر لیا تو سارے عدالت سے خارج ہو جائیں گے، وہ چاہے سیاست والا ہو، چاہے فضائل والا ہو، چاہے دوسرا کوئی ہو، فلسفے والا ہو، اس سے اگر آپ نے ان کی عدالت ہی ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ تقسیم جو عوام نے کی ہے صحیح ہے، یہ تقسیم اپنے مقام پر غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر پھر اس کا ایک نقصان بھی ہے۔ وہ نقصان کیا ہے کہ سیاست پر تقریر کرنے والے بہت سارے علماء موجود ہیں، فضائل پڑھنے والے بھی بہت سارے علماء موجود ہیں، محرم کی تقریریں آپ دیکھیں کتنی آپ فضائل پڑھنے والے مل جائیں گے، آپ اخلاقیات والے بھی مل جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فقہ کے مسائل بتانے والے وہ بہت محدود ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کی تعداد زیادہ نہیں۔ اب اگر دھماکے میں فرض کیجئے کہ ایسی میت آئی ہے تو وہ تو بیچارہ نہیں جانتا کہ اب مسئلہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اس دھماکے والی میت، لہذا انہوں نے عالم کو جو فقہ کا جاننے والا تھا اسی کو فون لگایا۔ مگر لازمی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ فون اٹھائے، لازمی تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ فارغ ہو، لازمی تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جواب دینے کے قابل ہو، پھر بڑی پریشانی ہو جاتی کہ اب کیا کیا جائے۔ اب جو فقہ والے تھے وہ ہیں ہی محدود، جو محدود ہیں ان میں سے بھی دو حج پہ چلے گئے، ایک آدھ دو زیارت پہ چلے گئے ہیں، اور ایک آدھ دو جو یہاں پر رہ گئے ہیں ان سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا، اب کیا کریں؟ اس وقت بڑی پریشانی ہوتی۔ چنانچہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ایسے مقامات آ جائیں تو ایسی صورت میں جتنا اچھے انداز سے آپ یہ مسائل سمجھیں گے، جتنے اچھے انداز سے آپ یہ مسائل سیکھیں گے، آپ لوگوں کو بھی اتنی آسانی سے جواب دے سکیں گے۔ ایک سال بعد پڑھیں محمد والوں میں یہ تمہید تو میں نے باندھ دی، مسئلہ مجھے شروع کرنا تھا مگر مسئلہ شروع کرنے کی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی وضاحت آئے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین۔